质量的这种。نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فمن أنكره نكتت نكتة بيضاء، ومن أعرفه نكتت نكتة سوداء، حتى تكون القلوب كالقلبين، إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بارے میں کچھ اپنے خصوصی ضابطے بنائے ہوئے ہیں، جو اور دیگر مذاہب کے ساتھ اللہ نے وہ ضابطے نہیں اپنائے جو اسلام کے ساتھ اپنائے. ان خاص ضابطوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اسلام کی حفاظت وہ اللہ پاک کریں گے، اور اس کا ایک خاص ریزن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دین حق ہے اور حق کو دنیا میں باقی رہنا چاہیے تاکہ جس کو حق اختیار کرنا ہو کر سکے قیامت تک کے لیے. جب بندوں سے اللہ تبارک و تعالی حق کو اختیار کرنے کا مطالبہ فرماتے ہیں کہ تم حق کو قبول کرو، تو پھر حق کا باقی رہنا ضروری ہے، چاہے کسی درجے میں ہو لیکن وہ رہے گا. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال طائفۃ من امتی منصورین، ایک روایت ہے اور ایک روایت ہے ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت مسلسل رہے گی قیامت تک جو حق پر حق کے ساتھ غالب رہیں گے، یعنی وہ حق پر ہوں گے. اور کبھی اس امت پر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت گمراہی کو بالاتفاق قبول کرے گی، ایسا نہیں ہوگا. کوانٹیٹی زیادہ کم یہ تو ہوتی رہتی ہے، اور اس کے اپنے وہ بھی ہیں، اثرات بھی ہیں، نتائج بھی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی چونکہ حفاظت فرمانے کا وعدہ فرمائے ہیں، اور دین اسلام کی حفاظت کا وعدہ قرآن کی حفاظت کے وعدے میں شامل ہے. چونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، قرآن پاک کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تو قرآن پاک ہی میں دین اسلام کی اصل تفصیلات ہیں. اصل الاصول جو ہے وہ دین کا وہ قرآن پاک ہے، اس لیے دین اسلام کی حفاظت کو وہ شامل ہے. یہ چیز ایسی رہی ہے اسلام میں کہ اگر کسی دور میں کوئی مستند سے مستند اور بڑے سے بڑے لوگ بھی کوئی غلط بات کہہ گئے، تو اس وجہ سے کہ کسی خاص ادارے نے، کسی مستند، کسی اتھنٹک آدمی نے یہ بات کہہ دی ہے، وہ بات چلی نہیں اسلام کی، اسلام میں مسلمانوں میں وہ بات چلی نہیں. مسلمانوں علماء نے ان کا مواخذہ کیا اور ان کو عوام کو بتایا کہ صرف کسی کے کہنے سے نہیں ہو جاتا، بعض مرتبہ اس کے ساتھ دلیل بھی دیکھی جاتی ہے. علماء کرام کا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بات اگرچہ پیچھے کے علماء کی نقل کریں، پچھلے علماء کی بھی، تو وہ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یہ بات اندھی تقلید میں تو نہیں آئے گی، کس دلیل سے یہ بات آگے چلائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. عوام کو تو یہ کہتے ہیں کہ تم علماء سے مسئلہ پوچھو، عمل کرو، تم دلیل کے چکر میں مت جاؤ. لیکن ہر زمانے میں جو علماء ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کی دلیل کیا ہے، کس قرآن کی آیت سے، کس حدیث مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہے، وہ اس کو دیکھتے رہنا، ٹیلی کرتے رہنا، اور اس کو پھر اس کے بعد آگے چلانا. इस जमाने के उलमा का असली काम यही होता है कि जो बात आगे चलाई जा रही है, आवाम में जो फतवा दिया जा रहा है, ये फतवा मुंतबिक भी होता है कि नहीं होता, ये देखते जाना। यही वजह है कि बगैर दलील के बात मुतबरी नहीं होती उलमा के पास। अवाम को तो कहते हैं दलील मत मांगो, उलमा को कहते हैं बगैर दलील के मत कबूल करो। वो इसी मकसद के लिए है वो चीज। तो गर्ज ये है कि अल्लाह पाक का एक निजाम है बहुत ज्यादा। होता ये है बिलखसूस आखिरी जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में जो चीज फरमाई गई है वो ये है कि फितने जो है वो बहुत ज्यादा आएंगे। और हर ईमान वाले के लिए तो नहीं फरमाया गया, लेकिन ईमान वालों में जो साहिब इल्म है और ईमान वालों में जो साहिब तकवा है, वाकईतन अल्लाह से डरने वाले और इल्म है, सूझबूझ उनके पास है, फहम है, गलत बात जरूर खटकेगी। अल इस्म माहा का फी सदर, गलत बात वो खटका करेगी। ये मतलब नहीं होता कि हर मुसलमान को गलत बात खटकेगी, नहीं, बहुत से मुसलमानों को गलत बात अच्छी भी लग सकती है, क्योंकि गलत बात की अच्छी लगने और खटकने का मैयार सिर्फ मुसलमान होना नहीं है, उस इस्तेदाद का भी सीने में होना है जिससे गलत बात खटका करती है। उसके वास्ते शुद्ध इल्म भी चाहिए, उसके वास्ते शुद्ध तकवा भी चाहिए, खासा तकवा चाहिए। इसीलिए फरमा लिस्म माहा का फिसद। तो ये है फितनों का दौर। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुअरदुल फितन अलल कुलूबि कल हसीर, फितने दिलों पर पेश किए जाएंगे चटाई की पत्तियों की तरह से, कारपेट की जो एक दूसरे के ताने बाने होते हैं ऐसे पेश किए जाएंगे दिलों के ऊपर, फितने दिलों पर ऐसे आएंगे। और ये भी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने का ताल्लुक वाकई होने के एतबार से दिल को फरमाया कि दिल मुतासिर होंगे उससे, दिलों पर आएंगे फितने इस तरह के। क्योंकि मसला यह है कि दिल फितने को कबूल किया तो मुतासिर होगा और आगे बढ़ेगा, और अगर दिल ने फितने से तासुर नहीं लिया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। असल मसला यहां से शुरू होगा हर इंसान का कि कौन फितने में मुब्तला होगा कौन नहीं होगा। फरमाया कि तौरदुल फितन अलल कुलूबि कल हसीर, फितने दिलों पर पेश किए जाएंगे चटाई की पत्तियों की तरह से, कारपेट के ताने बानों की तरह से। फमन अनकरहु नुकिरत नुकितत नुक्तुम बैदा, जो आदमी फितने से अपने को बचा लेगा और उसकी बुराई को पहचान जाएगा कि ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से उसके दिल में एक सफेद नुक्ता पड़ जाएगा, एक रोशनी उसके दिल में आ जाएगी। वमन आरफहु नुकितत नुक्तुम सौदा, और जो उस फितने से मानूस हो जाएगा तो एक सियाह धब्बा उसके दिल पर आ जाएगा, सियाह दाग उसके दिल पर आ जाएगा। अब चूंकि फितने तो एक तसलसल के साथ आएंगे, तो इस वजह से जैसे जैसे फितने से बचता जाएगा तो सफेद निशान जो है वो बढ़ता जाएगा, दिल की रोशनी वो बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोई आदमी मुतासिर होता जाएगा तो जैसे जैसे मुतासिर होता जाएगा वैसे सियाही बढ़ती चली जाएगी, दिल का कालापन बढ़ता चला जाएगा। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हत्ता तकून अल कुलूब कल कलबैन, यहां तक के कि दिल दो दिलों की तरह से हो जाएंगे। फिर कयामत के बिल्कुल करीब में दिल जो है ना वो दो दिलों में बढ़ जाएंगे, या तो खालिस रोशन होंगे या खालिस सिया होंगे। इतने ज्यादा फितने होंगे कि सिया होते 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 पूरा दिल काला हो गया और हक बात को कबूल करने की सलाहियत खत्म हो गई। वो यूं समझिए कि दिल के अंदर कसावत आ गई, और दूसरे मानों में यह समझिए कि दिल मस्त हो जाएगा। और एक शक्ल यह होगी कि जैसे जैसे आदमी एहतियात करेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल को महफूज करेगा, महफूज करते करते वो पूरी तरह बुराई के कबूल करने से महफूज हो जाएगा, बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। वो जिसे फरमाया कि हत्ता तकून अल कुलूब कल कलबैन, दो दिल दो दिल दो दिलों की तरह से हो जाएंगे। ये जो फितने होते हैं इनमें से अक्सर की जो बुनियाद है वह इल्म से शुरू होती है। मतलब यह है कि इल्मी एतबार से वो फितना पहले आता है, फिर वो किसी प्रैक्टिस के अंदर आता है। पहले फहम और नॉलेज को बदला जाता है, फिर उसके बाद में उसके मुताबिक अमल को बदला जाता है। और यह सिलसिला ज्यादातर दीनियात में होगा। कुछ फितने वो होते हैं जिनका ताल्लुक दीन से ही नहीं है, फितना फितना ही है, और कुछ फितने वो होते हैं जिनका ताल्लुक दीन और मजहब से है। उनकी खसूसियत यह है कि वहां पहले फहम और नॉलेज में चेंजेस आते हैं, थिंकिंग बदलती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके मुताबिक आदमी का अमल भी बदल जाता है। यह तमहीद मैंने थोड़ी देर से इसलिए बांधी हुई है کہ ابھی مجھے 2-3 روز پہلے ایک بات کا علم ہوا، اور وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر کوئی فلم بنائی گئی ہے اور جس کو ابھی حال میں ریلیز کیا جانے والا ہے. بہت سے مسلمان ممکن ہے کہ حضور کی محبت اور تقدس میں اس کو نیک کام سمجھ لیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اپروڈ بائی الازہر. تو اپروڈ بائی الازہر کی وضاحت کے لیے یہ ساری چیز میں بول رہا تھا کہ اسلام کو اللہ نے اتنا محفوظ بنایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ادارہ بھی کسی چیز کے جائز ہونے کا فتویٰ جاری کرے گا، لوگ اس کو لیں گے نہیں، مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے. الازہر کے 10-50 فتوے اب تک رد کر چکی ہے امت. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کی تھنکنگ میں 100 سال پہلے سے کافی فرق آ رہا تھا. دشمن نے بھی بڑی ہوشیاریاں کی تھی. سب سے پہلے دشمن نے یہ باور کرایا تھا کہ جب تک الازہر دنیا میں زندہ رہے گا تو اسلام نہیں مٹ سکتا. بھائی الازہر کے زندہ ہونے مرنے سے اسلام کے مٹنے نہیں مٹنے کا کیا تعلق ہے؟ مگر انہوں نے بنائی لوگوں میں، یہ بات بہت مشہور تھی، ہم اپنے بچپن میں بھی سنا کرتے تھے. پھر اس کے بعد الازہر کو کور کر لیا گیا کہ بھائی الازہر سے اب نکالو کفر کے فتوے، گمراہی کے فتوے، بددینی کے فتوے، برائی کے فتوے. جتنے غلط فتوے علماء نے اب تک بتائے ہیں کہ بھائی یہ فتوا جو نکلا غلط ہے، یہ فتوا جو نکلا وہ غلط ہے، وہ سب الازہر کے نکلے ہوئے ہیں پہلے سے. ایک بہت بڑے مفتی وہاں پہ گزرے تھے، وہاں کے وہ بھی تھے، مطلب صدر مفتی تھے، مفتی محمد عبدہ ان کا نام تھا. انہوں نے شروع کیا تھا، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا خبط آیا ہوا تھا. فوٹو کے جائز ہونے کا مسئلہ وہاں سے نکلا، مکس گیدرنگ کا مسئلہ وہاں سے نکلا، عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں وہاں سے نکلا. مطلب یہ ہے کہ جتنی ایسی چیزیں ہیں جس کا سلسلہ حرب کیا بولتے ہیں اس کو، سود کے جائز ہونے کا بعد شکلوں کے اندر فتوا وہاں سے نکلا، اور آپ کو میں کیا بتاؤں، اتنی شکلیں ہیں، اتنے فتوے نکلے ہیں وہاں سے جس کی کوئی حد نہیں. تو جب تک بعد یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹلی وہ غلط ہی ہوگا، مگر یہ کہ غلط فتووں کا ایک سلسلہ چلا تو علماء تھوڑے اس کو قبول کرنے والے ہیں. تو اس کے اپروڈ بائی ہو جانے کی وجہ سے مسلمان دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ مسلمان سادہ مسلمان بولتا ہے کہ بھائی علماء کرام نے شاید اس کے بارے میں یہ رائے دی ہوگی. داڑھی کے نہ رکھنے کے پسندیدہ ہونے کا فتویٰ الازہر سے نکلا ہوا ہے، رکھنے کا نہیں، کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے رکھنا، یہ فتویٰ پھر تک بھی نکلا ہوا ہے وہاں سے. امت قبول کرنے کی ان باتوں کو سمجھتے ہیں؟ نہیں قبول کرے گی. وجہ اس کی ہے کہ جب یہ فتوے نکلتے ہیں تو پھر علماء کرام کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ منتبک کر کے دیکھتے ہیں کہ کن دلائل سے یہ بات کہی جا رہی ہے، دلیلوں میں کچھ جان بھی ہے کیا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، گاربیج کر دینے کے فتویٰ جو ہے یہ گاربیج کر دینے کے قابل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا کام واقف کرا دینا ہے. جو اہل علم اگر اللہ نے کسی درجے میں کچھ مناسبت علم سے دی ہے وہ واقف ہیں اس سے، تو لوگوں کو بتا دیں. بقیہ یہ کہ کون عمل کرے گا کون نہیں کرے گا وہ الگ بات، اللہ کے پاس بندے ہیں کہ نہیں عمل کرتے وہ تو بچ جائیں گے کم از کم، کیونکہ ان کو تو صحیح بات معلوم ہو جائے گی. اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو حرام چیز ہے اگر اس کو باعث تقرب سمجھا گیا تو وہ کفر ہے، کیونکہ اس میں تو لوگوں میں تقدس کا ذہن آئے گا نا کہ بھائی سرکار کے بارے میں ہے. جب سرکار کے بارے میں ہے تو وہاں خلفائے راشدین بھی دکھائے جائیں گے، وہاں صحابہ بھی دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے کہ ابو جہل بھی دکھایا جائے گا، ابو لہب بھی دکھایا جائے گا، لیکن خلفائے راشدین بھی دکھائے جائیں گے. کون سا مسلمان اس کو گوارا کرے گا کہ ابو بکر صدیق کی شبیہ کسی کو بتائی جائے کہ بھائی یہ صدیق اکبر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کو بتایا جائے کہ یہ علی مرتضیٰ ہے؟ غیرت گوارا کرتی ہے کسی مسلمان کی؟ اگر اس کے اندر اسلام کا کچھ شمع باقی ہے تو اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کر سکتی. تصویر کے ذریعے سے یا شبیہ کے ذریعے سے کسی کا تأثر دینا اس کو کم کرنا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ آپ کا اسٹیچو کیوں حرام ہے؟ آپ کی تصویر کیوں حرام ہے؟ حضور کے تو حلال ہونا چاہیے تھا نا بھائی. حرام تو حلال، حرام کا تعلق عام لوگوں سے کیا جاتا، سرکار سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے ذریعے سے کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، گرایا جا سکتا ہے. فوٹو سے آپ کسی کو دکھا لیں گے کہ یہ فلاں شخصیت تھی؟ نہیں دکھا سکتے آپ. اس کو گرایا جائے گا، اس کی تخفیف کی جائے گی، اس کی تنقید کی جائے گی. جو آدمی دیکھے گا اس کے دل میں حضور بڑھیں گے نہیں گھٹ جائیں گے، جو آدمی دیکھے گا صدیق اکبر بڑھیں گے نہیں گھٹ جائیں گے، عمر فاروق بڑھیں گے نہیں گھٹ جائیں، تنقید ہو جائے گی، تحقیر آ جائے گی، بہت سے پہلو دکھائے جائیں گے، دکھانے والے بھی ویسے ویسے. غرض یہ ہے کہ فی نفسی ایک ناجائز چیز ہو تو ایک مسئلہ ہے اسلام کا، اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ ناجائز چیز کو دینی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ قاعدہ ہے، یہ ایک عام اصول ہے، یہ جو سینکڑوں جگہوں پر اپلائی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے کوئی جائز ناجائز کام کو کسی جائز کام کا ذریعہ نہیں بنا سکتے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جائز کام کو جائز کام کا ذریعہ بنا سکتے ہو، ناجائز کام کو جائز کام کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر غریب لوگ بہت ہیں اور بیچاروں کے بہت قسم و پرسی کے عالم میں ہیں، کوئی جو ہے ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ دو چار آدمیوں کو جمع کرے اور ڈکیتی شروع کر دے، جو پیسے والے لوگ ہیں پیٹ والے لوگ ہیں چلو ان لوگوں کے پاس ڈاکہ ڈالیں گے، بھائی دیکھو اپن سو مخلص ہونا چاہیے، پیسہ بالکل نہیں لینا اپن لوگ، یہ غریبوں کی اپنے کو خدمت کرنا ہے، جتنا لوٹا اس کے بعد لا کے غریبوں کو دے دیا، جتنا لوٹا اس کے بعد لا کے غریبوں کو دے دیا، جائز ہے یہ؟ ناجائز چیز کو کبھی جائز کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی طائفہ عورت کوئی فاحش عورت کہنے لگے کہ وہ فلاں جگہ پہ مسجد بن رہی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک فلائر نکال دے کہ بھائی فلاں جگہ پہ مسجد بن رہی ہے، میں ڈونیشن کرنے والے ہوں، لہذا جو جتنے لوگ میرے پاس آئیں گے ان سب کے پیسے جو ہے نا وہ مسجد کو دیا کروں گی، چلو بھائی جائز ہے یہ؟ ناجائز چیز کو کسی جائز چیز کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر مسلمان بچوں اور بچیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیں گے تو پھر یہ غیر مسلموں سے ملیں گے، تو غیر مسلموں سے ملنے سے بچانا جو ہے نا یہ ضروری ہے، تو لہذا چلو مسلمانوں بچوں کے اندر ڈیٹنگ سسٹم کرا دو، جائز ہو جائے گا، یہ پوری دنیا مل کے کرے جائز نہیں ہوگا۔ باقی فتنے کی بات ہے، کس کا دل فتنے سے متاثر ہو رہا کس کا نہیں ہو رہا، یہ تو ایمان والے کے اوپر ہے، اسلامک ڈیٹنگ ہے، اتنے ڈاکٹر انجینئر الا بلا الا پڑھنے والے پڑھانے والے سارے بچے یہاں سے وہاں تک جمع ہیں، بچیاں یہاں سے وہاں تک جمع ہیں، وہ اس کو انگیٹی پہنا رہی ہے، وہ اس کو انگوٹا پہنا رہا ہے، کس سے جو ہو رہے ہیں، کوئی نئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، تو باضابطہ آرگنائز طریقے پہ ہو رہا ہے۔ ناجائز چیز کو کبھی جائز چیز کے لیے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے بچے غیروں میں جائیں گے، اپنوں میں ملنے کی اجازت دینا اور بھی بےہودگی ہے، استخفاف ہے، احانت ہے دین کی، توہین ہے دین کی۔ ایسے ہی حضور یہ جو فلم ہے موویز جو ہے نا فلم جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اور 15 گناہ کبیرہ کم از کم پائے جاتے ہیں ایک مووی کے اندر، 15 گناہ کبیرہ پائے جاتے ہیں اس میں، تو یہ حرام جب چیز ہوگی تو آپ چاہے پرافٹ آف اسلام کو بھی شو کرنا چاہیں تو بھی اسلام اجازت نہیں دے گا، بولے میں یہ بات غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا، اسلام کو پیش کرو، اپنے طریقے پر پیش کرو، اسلام پھیلا تو کیا انہیں چیزوں کی وجہ سے تھوڑا ہی پھیلا ہے، اسلام پھیلتا ہے صحیح محنت سے، صحیح جدوجہد سے، قربانی دینے سے، یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم اگر پھیل بھی جائے تو بھی ہماری ذمہ داری میں نہیں آئے گی، وہ ہم کو اللہ یہی ذمہ داری میں دیں گے کہ جو صحیح طریقہ ہے اسی کو کرو، ویسے تو پھیلتا نہیں ایسی چیزوں سے، کہاں پھیلتا کرو، ایسی چیزوں سے پھیلا نہیں کرتا اسلام، اسلام پھیلا کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے سے، جس طریقے سے آپ نے تبلیغ کو فرمایا، وہ خالص توحید کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، رسالت اور عقیدت کے سامنے رکھنے کی بنیاد پر، جو جدوجہد آپ نے فرمائی ہے اس طریق پر، جو وسائل جائز ہیں ان کو اختیار کرو، بھئی وسائل کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے تو میڈیا کو استعمال کرنا ہے، تو جو جائز حدود ہیں انہیں کو استعمال کرو، مووی کے ذریعے سے فوٹو کے ذریعے سے جائز نہیں ہے تبلیغ کرنا، ایون تفسیر کرنا جائز نہیں، تقریر کرنا جائز نہیں، ویڈیو کے اوپر جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اسکالروں کی تقریریں آ جاتی ہیں تو وہ اسکالر کچھ نہیں ہوتے، لوگ وہ ویسے ہی ہے معاملہ، ان لوگوں گمراہ خود ہیں اور امت کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں، بھائی آپ ویسے آڈیو میں کرو، کتابوں کے ذریعے سے کرو، گیدرنگ کر کے کرو، یہ کیا ضروری ہے کہ چونکہ پوری دنیا میں یہ چیز فتنے کے طور پر ہے لہذا اسی کو ہم میڈیا بنا لیں گے تبلیغ کا، اور اسی کو ہم ذریعہ بنا دیں گے اپنے پیغام کے پہنچانے کا، وہ ایک مرتبہ کا ایک کام دیکھ کر تو ممکن ہے کوئی آدمی کچھ لے لے تو آپ سے کہ ہاں بھائی بڑا اچھا پروگرام تھا، لیکن راستے پہ تو آپ نے اس کو ڈال دیا نا غلط موویوں کے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ بالکل نامکمل ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصاویر بیت اللہ میں مشرکین نے بنائی ہوئی تھی ان کو مٹوایا ہے، اور جو مجسمے بنوائے گئے تھے ان کو تڑوایا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں بتائی ہمیں، یہ بات نہیں ہے کہ بھائی اس کی اصل کہاں سے ملے گی، 50 اصلیں مل جائیں گی ان باتوں کی، بیت اللہ کے اندر تھی اور حضرت ابراہیم کی تھی جو جد امجد ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے فرمایا نکالو اس کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیچو یا اس کی آپ کی تصویر آپ کی مبارک ذات کی تصویر کو اجازت نہیں دی جائے گی اسلام میں, کیونکہ وہ تو اور کم کرا دینے والی چیز ہے, حیثیت کو گرا دینے والی چیز ہے. اور نبی کی شخصیت کو متاثر کرنا, مجروح کرنا, گرانا, آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کفر سے کم پہ نہیں رکے گا جا کے مطلب. اس لیے یہ بھی گناہ ہے, اس چیز کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہوگا ضرور شرع کے. خود بھی بچنے کا اہتمام کریں, دوسروں کو بھی بچائیں. دین سے واقف ہونا, دین کی تبلیغ ہونا, اس کے لیے جائز ذریعے بہت ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے.